بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اللہ عز الجلال کے خوبصورت نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اسے پکارو وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ عز الجلال کے ناموں میں کجروی پیدا کرتے ہیں اللہ عز الجلال کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے العفو قرآن مجید میں یہ نام 5 مرتبہ اللہ عز الجلال نے اس کا تذکرہ کیا ہے امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العفو اس کا معنی اللہ عز الجلال لم يزل عفوا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة ازل سے یہ اللہ عز الجلال معاف کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے گناہوں کو عفو کا مطلب ترک کرنا چھوڑنا ہے اللہ عز الجلال وہ ہستی ہیں جس کا عفو تمام کائنات کے لوگوں کے لیے ہر وقت موجود ہے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے بنے فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غفور الرحیم تو اللہ عز الجلال غفور بھی ہیں رحیم بھی ہیں اور معاف بھی کرنے والے ہیں لیکن اس سے معافی کا طالب ہونا یہ ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے اسی لیے 5 کام ایک مسلمان کو کرنے چاہیے پہلا کام اس عفو سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے جیسا کہ سید عائشہ نے سوال کیا تھا اگر لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں سنن ابن ماجہ 3850 تو آپ نے فرمایا تھا تم یہ دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فعف عنی دوسرا کام عفو سے معافی لینے کے لیے استغفار اور توبہ اور عمل صالح کرتے رہنا چاہیے تیسرا کام لوگوں کو معاف کرنا سیکھو تاکہ وہ تمہیں معاف کر دے چوتھا کام کس طرح صحیح بخاری میں 2661 مصطح بن اساسہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی لگان سے پلنے والے تھے لیکن انہوں نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تہمت میں حصہ ڈالا شریک ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا کہا کہ میں اس کا یہ لگان بند کر دوں گا تو اللہ نے یہ آیت اتار دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا جب یہ آیت اتری تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا والله انی لأحب ان یغفر اللہ لی کیوں نہیں اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے فرجع الی مصطح الذی کان یجری علی تو انہوں نے دوبارہ اس کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لی پانچواں کام مجاہرت سے بچیں مجاہرت کا معنی یہ ہے ظاہر باہر گناہ کرنا گناہ تو انسان سے ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ گناہ کر کے فخر بھی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا کل امتی معافا الا المجاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی لیکن ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے جو مجاہرت کرتے ہیں اللہ نے تو ان پہ پردہ ڈالا لیکن وہ خود ہی اپنا پردہ چاک کر بیٹھتے ہیں. صحیح بخاری 6069. اللہ عز و جلال کے ناموں میں سے ایک نام الغافر بھی ہے, الغفور بھی ہے, اور اسی طرح اس کے ناموں میں سے ایک نام الغفار بھی ہے. الغافر, الغفور, الغفار. غافر بخشنے والا, الغفور بہت بخشنے والا, اور الغفار درگزر بھی کرنے والا اور پردہ پوشی بھی کرنے والا. قرآن مجید کے اندر 91 مرتبہ اللہ عز و جلال نے اس نام کا تذکرہ کیا ہے الغفور. غفار 5 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے, اور غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب یہ 1 مرتبہ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں اتارا. زجاج بیان کرتے ہیں کہ ان تینوں ناموں کو اگر جمع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ صرف انسان کو معاف نہیں کرتے بلکہ اس کے گناہوں پہ پردہ بھی پھر ڈال دیتے ہیں, اور پردہ ڈالنے کے ساتھ درگزر بھی فرماتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے غافر, غفار, غفور سے مغفرت طلب کرنے کی امت کو توجہ دلائی ہے, اور آپ نے فرمایا فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة, میں بخشش طلب کرتا ہوں 100 مرتبہ اپنے رب سے. اور اللہ عز و جلال سحری کے وقت اپنے بندوں کو آواز دیتے ہیں, کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اچھا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے, رب اغفر لی ذنبی, اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, تو صحیح بخاری کی روایت ہے 7507, صحیح مسلم کی روایت ہے 2758. تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اعمل ما شئت فقد غفرت لك, جو بھی تو نے میرے بندے کیا میں نے تمہیں معاف کر دیا. انسان روزانہ بخشش بھی کروا سکتا ہے, ہفتہ وار بخشش بھی کروا سکتا ہے, اور سالانہ بخشش بھی کروا سکتا ہے. 5 نمازیں انسان با جماعت پڑھ لے, سارے دن کے گناہ معاف. جمعہ کا جمعہ پڑھ لے, سارے ہفتے کے گناہ معاف. ہر سال رمضان کے روزے رکھے, سارے سال کے گناہ معاف. صحیح مسلم 233, مسند امام احمد 7129. مکمل وضو کر لے تب بھی انسان کے گناہ معاف. صحیح مسلم 229. مؤذن کی اذان کا جواب دے دے پھر بھی گناہ معاف. 386, صحیح مسلم. امام کے پیچھے آمین کہہ دے پھر بھی گناہ معاف. صحیح بخاری 780. رکوع سے اٹھ کر ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فی کہہ دیں تب بھی گناہ معاف. 796, صحیح بخاری. نماز کے بعد بیٹھ کر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر 33 مرتبہ کہہ دیں, اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھ کے 100 مکمل کر دیں پھر بھی گناہ معاف. صحیح مسلم 597. کھانا کھانے کے بعد یا لباس پہنتے وقت یہ پڑھ لیں الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة, کھانے کے بعد یہ پڑھ لیں گناہ معاف. لباس پہنتے وقت یہ پڑھ لیں الحمدللہ الذی کسانی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة, سارے گناہ معاف. صحیح الجامع 6086. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ, جو 1 مرتبہ پڑھ لے اس کے بھی سارے گناہ معاف. صحیح الجامع 5636. سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہہ دے سب گناہ معاف. صحیح بخاری 6405. نیکی کی مجلس میں شریک ہو اور نیکی کی بات سنے سنائے سب گناہ معاف. صحیح الجامع 5609. حج کر لے کوئی برائی نہ کرے تب بھی گناہ معاف. صحیح بخاری 1521. وہ غافر بھی ہے, وہ غفار بھی ہے, وہ غفور بھی ہے. اللہ عز وجلال کا نام ایک ہے تواب. 11 مرتبہ یہ قرآن مجید میں اللہ عز وجلال کا نام مبارک آیا ہے. ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں یہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. جو انسان توبہ کرتا ہے کبھی اس کی توبہ کو رد نہیں کرتا, بار بار توبہ ٹوٹ جائے بار بار توبہ پھر قبول کر لیتا ہے. توبہ بار بار ہو قبولیت بھی بار بار ہوتی ہے. ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. لیکن اس کے لیے مومن ہونا شرط ہے. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما. اور یہ اللہ عز وجلال کی پسندیدہ صفت بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وہ اپنے بندے سے توبہ قبول کرنے کو پسند کرتا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 1650. شیطان نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اغوا کرتا رہوں گا. کہا مجھے میری عزت کی قسم, جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا. صحیح الجامع کی روایت ہے 1767. ہاتھ اٹھا کے معافی بندہ مانگتا ہے, گناہ اس نے کیا ہوتا ہے. حیا مالک الملک کو آری ہوتی ہے کہ کیسے اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں. صحیح الجامع 2097. 6 گھڑیوں تک فرشتہ گناہ لکھتا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر 6 گھڑیوں کے اندر اس نے توبہ کر لی, گناہ چھوڑ دیا, تو بغیر لکھے ہی میں اسے معاف کر دیتا ہوں. توبہ کی بنیادی طور پہ علماء نے کچھ شرطیں بیان کی ہیں. اخلاص کے ساتھ توبہ کرے, گناہ کو چھوڑ دے. صحیح الجامع 1670. شرمندہ ہو جائے. صحیح الجامع 6802. عزم مصمم کرے کہ دوبارہ نہیں کروں گا. سورۃ آل عمران 135. موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے توبہ کرے. صحیح الجامع 1904. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. بندہ جب اقرار کر لیتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا تو اللہ عز وجل اسے ضرور معاف کرتے ہیں. مالک الملک کے ناموں میں سے ایک نام ہے العلی الاعلی المتعال. 8 مرتبہ العلی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور الاعلی اور المتعال یہ دونوں نام قرآن مجید میں ایک ایک مرتبہ آئے. العلی علوب سے ہے, ہر اعتبار سے بلند, بزرگی کے اعتبار سے, بلندی کے اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے, ناموں کے اعتبار سے, وہ ذات ہے ہی بلند و بالا. الرحمن علی العرش استوى. کتنا وہ بلند ہے. 7 آیتیں قرآن مجید میں آئی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے دعا سکھائی سبحان ربی الاعلی. قرآن مجید میں اللہ عز وجلال سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں, آیت کا نمبر 5, الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی. سورۃ یونس میں اللہ عز وجلال فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مستوی علی العرش ہوا. سورة الفرقان کی آیت نمبر ہے 59، سورة الرعد کی آیت نمبر ہے 2، سورة السجدہ کی آیت نمبر ہے 4، سورة الحدید کی آیت نمبر ہے 4، ان سب جگہ پہ اللہ نے الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، عرش کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اللہ عزوجلال نے، اللہ عزوجلال قائم ہیں، مستوی ہیں، بلند ہیں عرش پر. اور حدیث کے الفاظ ہیں سنن نبی داود 4943، فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم دنیا والوں پہ رحم کیا کرو، آسمانوں میں جو ہے وہ تم پہ رحم کرے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے 537، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کے پاس ایک کالے رنگ کی لونڈی تھی اور کہا کہ میں ایک گردن آزاد کرنا چاہتا ہوں بطور کفارہ، یہ کفایت کر جائے گی؟ قال اين الله، یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے. فاشارت بيدها الى السماء، تو اس کالے رنگ کی لونڈی نے کہا ہاں ہاتھ کے اشارے سے کہ اللہ تو آسمانوں میں. فقال من انا، یہ بتاؤ میں کون ہوں. قالت انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. قال اعتقها فانها مؤمنه، اس کو آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. یہ روایت سنن نبی داود میں بھی ہے 930. صحیح بخاری کی روایت ہے 4351، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، تم لوگ مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، حالانکہ مجھ پر تو اس ذات کو بھی اعتماد ہے جو آسمانوں میں. یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، آسمانوں میں سے صبح و شام میرے پاس آسمانی خبریں آتی رہتی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 1094، ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا کی طرف جیسے اس کی شان کو لائق. کس طرح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی نہ خوش ہوا کرتی تھی، صحیح بخاری 7421، کہا کرتی تھی ان اللہ انکحنی فی السماء، میرا نکاح اللہ نے آسمانوں میں کیا. الرحمن علی العرش استوى، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے من لم يقر، جو اقرار نہیں کرتا ان اللہ علی العرش، کہ اللہ عرش پر ہے، فقد کفر، اس نے کفر کیا. کیونکہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، اور اس کا عرش سات آسمانوں کے اوپر ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، جو انکار کرے کہ اللہ آسمانوں میں نہیں وہ تو کافر ہے. اور عبد الوہاب بن عبد الحکم فرماتے ہیں من زعم ان اللہ ہاہنا فہو جہمی خبیث، جو کہے کہ اللہ عز و جلال یہاں ہمارے پاس ہیں وہ جہمی ہے، خبیث ہے. ان اللہ عز و جل فوق العرش، اللہ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر ہے، مستوی اور قائم. وعلمه محیط بالدنیا والآخرہ، اور اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے دنیا اور آخرت کا. ابراہیم قیسی کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ عبداللہ بن مبارک سے یہ بات ملی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ کیسے ہم پہچانیں اپنے رب کو، تو انہوں نے کہا فی السماء السابعہ علی عرشی، اللہ ساتوں آسمانوں میں اپنے عرش پر ہے. تو امام احمد فرمانے لگے ہاکذا ہوا عندنا، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن کیسے مستوی ہے یہ اسی کو علم ہے. امام مالک سے بھی کسی نے سوال کیا تھا تو امام مالک کو غصہ آیا بات سن کے، لوگوں کو تو چھوڑ دیا. امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم والکیفیت مجھول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ، یہ تو پتہ ہے قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، معلوم ہے، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، ایسا سوال کرنا بدعت ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور ساتھ ہی حکم دیا اس کو میری مجلس سے نکال دو یہاں سے، اور اسے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفتاح۔ قرآن مجید کے اندر اس نام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ استعمال کیا ہے، قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، سورۃ سبع آیت کا نمبر 26۔ اللہ عز و جلال کے اس نام کا معنی بہت بڑا مشکل کشا۔ فتح کے معنی ہوتے ہیں کشادگی کے، کشائش کے، اپنے بندوں کے مابین اللہ عز و جلال فیصلے بھی کرتے ہیں، کشادگیاں بھی کرتے ہیں، مشکلیں بھی آسان کرتے ہیں، اور ان کے سامنے مشکلات سے نکلنے کے دروازے بھی بیان کرتے ہیں اور ان کو راستے دکھاتے ہیں، اور بعض دفعہ بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے کچھ مصیبتوں کے دروازے بھی کھولتے ہیں کہ ذرا قریب آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز الجلال ہی انسان کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس کو چنتے ہیں تاکہ اس کو مزید اپنے قریب کریں اور اس کا جو بلند درجہ ہے وہاں تک پہنچائیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وَكَذَلِكَ الْفَتَّاحُ مِنْ أَسْمَائِهِ وَالْفَتْحُ فِي أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ فَتْحٌ بِحُكْمٍ وَهُوَ الشَّرْعُ إِلَٰهِنَا وَالْفَتْحُ بِالْأَقْدَارِ فَتْحُ ثَانِ۔ ایک فتح یہ ہے کہ اللہ آسانیوں کے دروازے کھولتے ہیں، اور ایک فتاح کی صفت یہ ہے کہ وہ تقدیر کا ایسا دروازہ ہے جس سے اپنے قریب اللہ کر لیتے ہیں۔ وَالرَّبُّ فَتَّاحٌ بِذَيْنِ كِلَيْهِمَا عَدْلًا وَإِحْسَانًا مِنَ الرَّحْمَانِ۔ یہ دونوں قسم کے دروازے اللہ کھولتے ہیں، اور دونوں میں اللہ کا عدل ہی ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہی ہوتا ہے۔ اس نام کی روشنی میں انسان کو تین چیزوں کا خیال ہر وقت رہنا چاہیے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کی چابیاں جب اس کے پاس ہیں تو اس پہ توکل کرو نا، ہر خیر کی چابی اس کے پاس ہے تو پھر اسے خیر طلب کرو نا۔ نمبر دو، انسان کو خود بھی خیر کی چابی بننا چاہیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2223، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو خیر کی چابی ہوتے ہیں، اور صحیح الجامع کی روایت ہے 4108، عند اللہ خزائن الخیر والشر، اللہ کے پاس خیر کے خزانے بھی ہیں، شر کے خزانے بھی ہیں، مفاتیحها الرجال، لیکن چابیاں اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير، خوش نصیبی ہے اس کے لیے جو خیر کی چابی بن جائے، مغلاقا للشر، اور برائی کا تالا بن جائے۔ تیسرا کام، کبھی بھی توحید پہ آنچ نہ آنے دے، کیونکہ یہ سب سے بڑی خیر اور رزق کی چابی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3590، ما من عبد يقول لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء، جو لا إله إلا الله مخلص ہو کے کہتا ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، حتى تفضى إلى العرش، عرش تک پہنچتے ہیں، ما اجتنب الكبائر، شرط یہ ہے کہ کبائر سے بچے۔ اور آپ نے سنن نبی داود کی روایت تو سنی ہوگی 2169، جو وضو کرنے کے بعد فارغ ہو کے یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ عز الجلال اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اللطیف بھی ہے. لطیف باریک بین، بڑے لطف و کرم والا، اس قدر اس کا علم دقیق ترین ہے. وہ اپنی رحمت اور خیر و بھلائی کو خفیہ طریقوں سے بھی پہچانتا ہے. گفتار و کردار میں نرمی اور مہربانی، یہ بھی لطافت کا معنی ہے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ آنکھوں کو پا لینے والا ہے، بڑا ہی باریک بین اور خبردار. لطیف کے بنیادی طور پہ دو معنی ہیں، خبر رکھنے والا، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کا علم انتہائی دقیق ہونے اور باریک ہونے کے باوجود دل کے پوشیدہ اور خفیہ راز بھی جانتا ہے. دوسری لطافت، اللہ اپنے بندوں کو ان کی مصلحتوں تک اور ان کی بھلائیوں تک لے جانے کے لیے شعور عطا کرتا ہے، وہ باریکیاں بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے. تم نے زندگی خوبصورت گزارنی ہے تو ان لطافتوں کو پہچانو. لیکن ہر دو معنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی لطافت سے خیر کا ہی ارادہ اپنی مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں. لقمان حکیم نے اسی لیے تو اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بچے، اگر یہ دانا کہاں بھی ہوگا نا، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا. یأتی بها اللہ، وہ بہت باریک بین ہے، وہ بڑی لطافت والا ہے، وہ وہاں سے بھی لے آئے گا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الکبیر بھی ہے، اور اسی طرح المتکبر بھی ہے. الکبیر بہت بڑا، ہر بڑائی اسی کی شان کے لائق. المتکبر بزرگی والا، رفعت والا، عظمت والا، بڑی شان والا. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. الکبیر قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا، اور المتکبر قرآن مجید میں 1 مرتبہ آیا. اللہ جس طرح ذات کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، اس کے نام بھی بڑائی پر دلالت کرتے ہیں. اصل بڑائی، بلندی اور عظمت اور شان، یہ ہے ہی اس کے لائق، اور کسی کے لائق ہے ہی نہیں. اس لیے فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. یہ بڑائی اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی آ گئی، تو میں اسے جہنم میں الٹا ڈالوں گا. الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. تکبر میری چادر ہے اور عظمت بھی میری چادر ہے، جس نے دونوں میں سے کسی کو کھینچنے کی کوشش کی، میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. صحیح الجامع 4311، سلسلہ صحیح ہے 541. مالک الملک اتنا بڑا ہے، اس لیے وہ ہر نقص سے پاک ہے، منزہ ہے، اتنا اعلیٰ و عرفا ہے کہ ہر وہ صفت جس میں نقص ہے، اللہ اس سے برتر اور بالا ہے. ذاتی استعلاء، نفسی استعلاء، صفاتی استعلاء اور اسمائی استعلاء صرف اسی کے شان کے لائق ہے. اس قدر بلند ہے کہ اس کی بلندی کا اندازہ کوئی عقل کر نہیں سکتی. اگر منحال کی روایت کو یاد کیا جائے، زمین و آسمان کا خلا جو ہے، اس کے 500 سال کا یہ سفر ہے، پھر آسمان کی تھکنس جو ہے وہ بھی 500 سال کی ہے، کتنا ہو گیا؟ اور 7 آسمانوں تک کتنا ہوگا؟ پھر اس کے اوپر سمندر ہے، پانی ہے، اس کی تھکنس بھی اتنی ہے، پھر اللہ کا عرش ہے. اس حدیث منحال کو اس روشنی میں بھی سمجھیے کہ اللہ عز و جلال کا عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ، جس کے کندھے سے لے کر کان تک کا سفر جو ہے وہ ہے 7 عام سات سو سال تک سفر کریں تو کندھے سے کان آئے گا. اگرچہ کچھ نے حدیث سے منحال میں کلام کی ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے ان اللہ اذن لی عن دیکن, اللہ نے اجازت دی ہے کہ ایک مرغے کے بارے میں بتائیں. 6262 رجلاہ تحت الارض, اس کی ٹانگیں تو زمین کے نیچے ہیں. وعنقہ مسنیت تحت العرش, اس کی گردن عرش کے نیچے. اور وہ اٹھاتا ہے اپنا سر تو کہتا ہے سبحانک ما اعظم شانک, اللہ تیری شان ہی عجیب ہے, تو کتنا پاکیزہ ہے. اللہ جواب دیتے ہیں اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میری عظمت کتنی ہے تو کوئی جھوٹی قسم نہ اٹھائے. ویسے سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا مرغا اگر اللہ نے ذبح کر کے جنتیوں کے سامنے رکھ دیا تو ان سے کیسے ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العظیم بھی ہے. اس قدر عظیم, 9 مرتبہ قرآن مجید میں اس نام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. فسبح بسم ربک العظیم, عظمت و جلالت اور کبریاؤ کمال کا جامع, اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم, صفات کے اعتبار سے عظیم. اور سچی بات یہ ہے کہ انسانی زبان اس کی عظمت بیان ہی نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ عز الجلال نے یہ دعا سکھا دی, سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظم, سنن ابی داود 873. اللہ تعالیٰ جبروت ملکوت اور کبریائی اور عظمت والے ہیں. کس قدر عظیم ہے وہ ذات. دعا آپ کو یاد ہوگی وزینت عرشی والی, سبحان اللہ وبحمدی. اللہ ہمارے پاس الفاظ ہی کو نہیں ہے کہ تیری تعریف کر سکیں, تیری پاکی بیان کریں. تیری تعریف کر کے ہی تیری پاکی بیان کرتے. عدد خلقی, ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم تیری عظمت بیان کر سکیں. اتنی تیری پاکی بیان کرتے ہیں جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے, وہ اللہ کو ہی پتہ, کسی کو پتہ ہی نہیں. ومداد کلماتی, میں تقدیم و تاخیر کرنے لگا ہوں. ومداد کلماتی, اللہ اتنی تیری ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں, ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور پانی سیاہی بن جائے, یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے, تیری تعریف اور پاکیزگی ختم نہیں ہوگی. وزینت عرشی, اللہ اتنی ہم تیری تعریف کرتے ہیں جتنا تیرے عرش کا وزن ہے, اور وہ بھی تو ہی جانتا ہے. اللہ یہ ساری چیزوں سے راضی نہیں ہوئے تو ہم تیری تعریف اتنی کرتے ہیں. ورضا نفسی, میرے مالک جہاں تم راضی ہو جاؤ ہم اتنی ہی تیری تعریف کرتے ہیں. اللہ عز الجلال کے ناموں میں سے ایک نام ہے القوی, المتین, بہت مضبوط قوتوں والا. اللہ عز الجلال کا ایک ایک نام انسان کے اندر کس طرح معانی کو سمجھنے کے بعد محبت پہ مجبور کرتا ہے کہ واقعتاً قوتوں والا تو وہی ہے. قرآن مجید کے اندر 9 مرتبہ یہ نام مبارک استعمال ہوا ہے, القوی, المتین. یہ قرآن مجید میں 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کسی کو یاد ہے ہم نے متین کا معنی کیا لکھوایا تھا؟ طاقت اور قوت والا وہ رب جس کا نام قوی ہے, شدید قوت والا, یہ متین کا معنی ہے. ان ربک هو القوی العزیز, اللہ عز الجلال بڑا ہی قوت والا ہے اور غالب بھی ہے. اس قدر طاقت و قوت والا ہے, سورۃ فاطر میں اللہ عز الجلال فرماتے ہیں, آیت کا نمبر ہے 44, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. دنیا کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز ہی نہیں کر سکتی. اس لیے امام طبری نے القوی کا جو معنی بیان کیا ہے وہ ہے الذی لا یغلبہ غالب, کوئی غالب اس پہ غلبہ نہ پا سکے. ولا یرد قضاء, اس کے فیصلے کو رد نہ کر سکے. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یغلبہ غالب، دنیا کی کوئی چیز اس پہ غالب نہ آ سکے، ولا یفوتہ حارب، اور کوئی بھاگنے والا جو ہے اس سے چھوٹ کے نہ جا سکے۔ امام طبری فرماتے ہیں المتین کا معنی یہ ہے ذو القوۃ المتین، اس کا معنی ہے ذو القوۃ الشدید۔ اور امام زجاج کہتے ہیں کہ متین کا معنی ہے المتناہی فی القوۃ، اس کے بعد قوت ہے ہی کوئی نہیں، انتہا ہے قوت کی۔ اس نام کو سمجھنے کے بعد انسان کو پانچ کام نہیں چھوڑنے چاہیے، جب بھی اسے قوت کی ضرورت ہو اس قوت والے سے مانگے، ملے گی کیسے؟ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ دوسرا کام القوی المتین کا معنی سمجھنے کے بعد جہاں قوت اسی سے مانگتا ہے، طغیانی میں نہ آئے، اپنی معمولی سی عارضی قوت کو دیکھتے ہوئے اور اپنی کمزوری کو نہ بھول جائے، قوت اس کے پاس ہی ہے۔ تیسرا کام جب ساری قوتوں کا مالک بھی وہ ہے، وہاں قوت جا کے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اپنے دل میں کبھی بھی نا امیدی نہ آنے دے، کبھی بھی نا امیدی نہ آنے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کی مخالف یہ سوچ ہے، اور یہ بندہ مومن کے دل میں براجمان نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ سے اور مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ سارے قاعدے اور ضابطے دنیا کے ہیں، اللہ کے سامنے مستحیل کوئی مستحیل نہیں ہے۔ یہ مستحیل دعا ہی تھی نا، وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وہاں پتھروں میں سے کیا نکلنا تھا، پتھروں میں سے کبھی پھل کیسے نکلیں گے، اللہ نے دے دیے۔ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، بال سفید ہو جائیں، ڈاکٹرز کہہ دیں کہ بانج ہے، اولاد اللہ پھر بھی دے دیتے ہیں۔ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، قرآن نے کہہ دی، اللہ کے ہاں کوئی مستحیل نہیں۔ چوتھا کام، جب طاقت والا وہ ہے تو پھر خوف بھی اسی کا ہی ہونا چاہیے، باقی کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ پانچواں کام، مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے، باقیوں سے مدد مانگ بھی لوگے تو ان کی طاقت تو اللہ جیسی نہیں ہوگی، جب اللہ جیسی طاقت نہیں ہوگی تو پھر اس سے مدد مانگنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جلال کے ناموں میں سے ایک نام الشہید بھی ہے۔ شہید کا معنی کیا ہے؟ ایک نام الرقیب بھی ہے۔ رقیب کا معنی آپ نے کیا لکھا؟ ایسا نگہبان جسے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ کا ایک نام المہیمن بھی ہے، اور مہیمن کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی بھی اس نام مبارک کا نگہبان ہے۔ شہید اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی، زمین اور آسمان میں ہر چیز پہ گواہی ہے اس کی، بلکہ وہ ہر چیز پر مطلع ہے، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ رقیب، ایسی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا کہ کوئی چیز اس کے سامنے غائب نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ مہیمن، اللہ عز الجلال کی ایسی ذات ہے جو ہر چیز کا احاطہ کرنے والی ہے۔ اس اعتبار سے عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، ہیمن الطائر علی فراشی، پرندے نے اپنے بچے کو پروں کے نیچے چھپا لیا۔ ہیمن علی کذا، فلاں چیز کی نگہبانی کرنا، جس طرح پروں کے نیچے چھپا وہ اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، پوری کائنات کی ایک ایک اکائی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی محافظ ہے۔ تو بنیادی طور پر مہیمن کے چار معنی بیان کیے گئے ہیں، نگہبانی کرنا، دوسرا دوسروں کے خوف سے امن دینا، تیسرا کسی کا حق ضائع ہونے سے بچانا، چوتھا ہر ایک خوف سے اسے دور کر دینا یا خوف کو اس سے دور کر دینا۔ اللہ عز و جلال کا اس میں مبارک ایک المقیت بھی ہے۔ المقیت، یہ حفیظ اور شہید کے معنی میں ہی بیان کیا گیا ہے، اور اس کا معنی القائم علی کل شیء،
ہر چیز پر قائم ہونے والا. ابھی ان پانچ ناموں کا ایک معمولی سا جو فرق ہے وہ فرق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
اللہ عز الجلال کے مبارک ناموں میں سے ایک نام المقیت بھی ہے. المقیت ایک مرتبہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہوا ہے, اور المقیت کا معنی یہ ہے کل موجود ما بہ یقتات, کائنات کی ہر چیز توانائی اور روزی کے لیے جس کی طرف رجوع کرے. تو سب کو روزی اور توانائی دینے والا یہ المقیت ہے, اور اللہ عز الجلال کی تمام مخلوق اللہ کی دی ہوئی توانائی کے ساتھ ہی دنیا میں زندہ ہے. اللہ عز الجلال کے ناموں میں سے یہ جو مبارک نام مقیت کا ہے, بدن کی توانائی میں کبھی بھی کمی ہو جائے تو اس توانائی کو اس مقیت سے مانگا جائے. دل و دماغ قلب و روح کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے اسی کا ہی ذکر کیا جائے. کسی توانائی کے مفلوج ہو جانے یا ختم ہو جانے کی شکایت اس مقیت کے سامنے کی جائے, اور اس کا وعدہ ہے ابدلہ اللہ لحمن خیرا من لحمی ودما خیرا من دمی, وہ مالک الملک پہلے سے اچھا خون دینے پہ بھی قادر ہے اور پہلے سے اچھا گوشت دینے پر بھی قادر ہے. اللہ عز و جلال کے ناموں میں سے ایک نام المحیط بھی ہے. المحیط احاطہ کرنے والا, کس چیز کا احاطہ کرتا ہے؟ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا, ہر چیز کو گھیرنے والا. کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اسے گن رکھا ہے. آٹھ بار اس نام کو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محیط کا معنی یہ ہے محیط علماً بجمیعہ وقدرتہ علیہ لا یعزب عنہ علم الشیء من, کسی چیز کا کوئی ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتا, اس کے علم میں ہے, اس کی قدرت میں ہے, اس کے احاطے میں ہے, اس کے قبضے میں ہے, اس کے نگرانی میں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا احاطہ کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ عز و جلال کے ناموں میں سے ایک نام الواسع بھی ہے. واسع وسعتوں والا, کس قدر اللہ عز و جلال کی ذات اور صفات کی وسعتیں ہیں اس کے بارے میں بھی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ مالک الملک کتنی وسعتوں والا ہے. قرآن مجید میں اس نام کو اللہ عز و جلال نے نو مرتبہ ذکر کیا ہے. امام سعدی فرماتے ہیں کہ وسعت والے رب کے اس نام میں علماء نے مختلف اقوال پیش کیے. اس کی ثنا اتنی وسیع ہے, اس کی ثنا کرنے والے کہ ان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اس کی غنا اتنی وسیع ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں تک اس کی غنا نہ پہنچی ہو. اس کی رحمت اتنی وسیع ہے, دنیا کی کوئی چیز نہیں جہاں اس کی رحمت نہ پہنچی ہو. اس کا علم اتنا وسیع ہے, کائنات کا ذرے سے ذرہ اس تک بھی اللہ عز و جلال کا علم موجود ہے. اس نام کو سمجھنے کے بعد تین کام نہیں چھوڑنے چاہیے. ہر وقت اس واسع وسعتوں والے کے تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ وہ وسعتیں کر دے. جتنی بھی وسعتیں انسان کو مل جائیں وہ سمجھے یہ اس واسع کا ہی کمال ہے, میرا کوئی کمال نہیں. دنیا کی ہر تنگی کے لیے رابطہ اگر کرے تو وسعتوں والے سے رابطہ کرے. اللہ عز و جلال کے ناموں میں سے دو نام الحفیظ الحافظ, یہ دو نام اللہ عز و جلال کے اکٹھے ہی استعمال ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں. حافظ اور حفیظ کا معنی کیا ہے؟ الحافظ حفاظت کرنے والا, اور الحفیظ سب کا محافظ. تو اللہ عز و جلال وہ ذات ہے جو زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان ہر ایک چیز کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والی ذات.
ہر مخلوق کے، ہر فرد کے، ہر کام کی حفاظت یہ اللہ کے ذمہ، واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ نیکیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ عدل کرنے کے لیے اس کی برائیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، کو زیادہ اگر چونچ رہا کیا تو سب قیامت کو دکھا بھی دے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتی ہے سورۃ الکہف آیت کے نمبر 49،
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔
ووضع الكتاب، نام اعمال کھول کے رکھا جائے گا، مجرموں کو تم دیکھو گے وہ ڈر رہے ہوں گے جو نام اعمال میں لکھا ہوگا، کہیں گے ہائے کاش کیا ہو گیا اس نام اعمال کو، اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے، ہر چیز رکھی ہے، چھوٹی بڑی نیکی بھی۔ الا احصاها، الا عدها نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اگر عدها ہو تو اس کا معنی ہوتا کہ اللہ نے جو کتاب ہے اس میں تعداد لکھ دی ہے کس نے 26 جھوٹ بولے، یہاں احصاء کا معنی ہے، اور آپ احصاء کا معنی سمجھ بھی چکے ہیں، یاد کرنا، اس کی تعداد معلوم کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، تو احصاء کا معنی یہاں ہوگا کہ اس نے کس دن، کتنے بجے، کس جگہ جھوٹ بولا اور کیا بولا، کون کون پاس تھا، ایک ایک چیز اس کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ وہ بہت بڑا حافظ ہے، وہ حفیظ بھی ہے، نگہبان بھی ہے، یہ اسی کی حفاظت ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں اور ہتھکنڈوں سے انسانیت کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ حفیظ ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا دائرہ وسیع ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی نگہبانی اور حفاظت اس کے ذمے ہے، لیکن اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ تھکاوٹ ان ساری چیزوں سے اللہ مالک الملک مبرہ اور منزہ ہے۔ اس لیے جامع ترمذی کی روایت ہے 2516، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے عبداللہ بن عباس، انی اعلمک کلمات، میں کچھ کلمات تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ، تم ان کی حفاظت کر لینا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور کلمے صرف سکھائے تو چار کلمے سکھائے، نمبر ایک، اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا مانگے تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بیٹا مدد چاہیے تو اللہ سے مدد لینا، وَعْلَمْ، اور یقین کر لے، نَوْ أَنَّ الْأُمَّةِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، بیٹا ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نفع دینے کے لیے تو نہیں دے سکتی جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا، وَلَوْ أَنَّهُمْ اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ساری دنیا جمع ہو جائے نقصان دینے کے لیے تو بیٹا تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا جب تک تیرا مالک نہیں چاہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار کلمات عبداللہ بن عباس کو سمجھائے، اللہ عز و جلال ان چاروں کلموں کی حفاظت کرنے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الولی بھی ہے، المولا بھی ہے، الولی مددگار، حمایتی، سچی محبت۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ نا امیدی کے بعد بارش دینے والا مددگار جو ہوا وہی تو بارش دیتا ہے, حمایتی جو ہوا وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ حمایت کرتے ہیں. ولایت کی دو قسمیں ہیں, ولایت عامہ اور ولایت خاصہ. ولایت عامہ یہ ہے کائنات کی تدبیر اللہ ذوالجلال ہی کرتے ہیں اور اس کی خیر و شر جو کائنات کی ہے اس کا اندازہ بھی اللہ ذوالجلال نے لگایا ہے. ولایت خاصہ یہ ہے اپنے ایماندار بندوں کو اللہ تعالیٰ خاص شرف سے نواز دیتے ہیں, مطیع اور متقی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. جب دوست اللہ بنا لیتے ہیں تو ان کے ساتھ عنایت, لطف اور رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں. الولی المولا, قرآن مجید میں 15 مرتبہ یہ نام استعمال ہوا ہے الولی. اسی طرح ایک نام ہے الوالی, وما لهم من دونه من وال, اور والی سے مراد حلیف, آقا, تولیت کے معنی میں ہے, ملک و امر کے معنی میں ہے کہ بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں, تولیت اسی کے ہاتھ میں ہے پوری کائنات کی سلطنت, قدرت, تدبیر. اور المولا, یہ تینوں الفاظ ایک ہی سے ہیں, ولا علی سے ہے, اور مولا کا لفظ جو ہے یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اسے 12 مرتبہ استعمال کیا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تتفرقوا, اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا واعتصموا باللہ هو مولاكم, تو اللہ عز و جلال ہی پوری کائنات کے مولا بھی ہیں. یہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے مولا کا, اس کے کتنے معنی ہیں اور اس کو کن کن معنی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. ابو ہلال العسکری بیان کرتے ہیں الولی اور مولا میں فرق یہ ہے, الولی سے مراد معین, مدد کرنے والا, المؤمن ولی اللہ, مومن دین کی مدد کرنے والے کو کہتے ہیں. اور ولی اللہ, اس کے دو معنی ہیں, یہ اللہ کا ولی ہے, المعان بنصر اللہ, اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے. مولا کے مختلف معانی ہیں, جن میں سے پہلا معنی الولی الحلیف المعاقد, کسی کے ساتھ عقد کرنے والا, اس کی حمایت کرنے والا. مولا سے مراد ساتھی بھی ہے, مولا سے مراد آقا بھی ہے, مولا سے مراد چچا زاد بھی ہے. مہلن بنی عمینا مہلن موالینا لا تنبشوا ما كان مدفونا, رک جاؤ مت, لڑائی کو چھیڑو, چچا زاد بہت کچھ ہو گیا, قبروں سے مت مردوں کو اکھاڑو. تو عربی زبان کا شاعر بھی یہاں مولا کا معنی کزنز کا لے رہا ہے. تو اللہ عز وجل ولی بھی ہیں, والی بھی ہیں, اور مولا بھی ہیں. اللہ عز وجل مولا سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ عز وجل سب کی سرپرستی بھی فرمائے, سب کی حمایت بھی فرمائے, اور مالک الملک سب کو ولایت خاصہ بھی نصیب فرمائے. زیادہ اچھا ہوگا کہ کل انشاءاللہ مولا کے بارے میں کسی سوال کے جواب میں اس کی بقیہ تفصیل کو ہم بیان کریں گے. اللہ مالک الملک, آپ نے جو پڑھا, جو سنا, اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وَيُجْرِ الْخَيْرَ عَلَىٰ أَيْدِيكُمْ وَعَلَىٰ أَلْسِنَتِكُمْ, اور آپ سب کی زبانوں اور آپ سب کے ہاتھوں پر خیر کو جاری فرما دے. وَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ, اور اللہ تعالیٰ معرفت حاصل کرنے والوں کی صف میں آپ سب کو بھی کھڑا فرمائے.